الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے 27 پارے میں سے سورۃ القمر کا مطالعہ کر رہے ہیں. گزشتہ گفتگو میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جو ذکر اس مقام پر آیا اس پر کلام ہوا تھا, اور ساتھ ہی یہ تذکرہ ہوا تھا کہ ایک آیت کریمہ اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چار مرتبہ دہرائی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, آیت نمبر 17, پھر آیت نمبر 22, پھر آیت نمبر 32 اور پھر آیت نمبر 40. ایک ہی آیت کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر چار مرتبہ دہرایا. آج کی گفتگو میں اس آیت پر مزید کلام انشاءاللہ جب یہ گفتگو آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو رکھا جائے گا. قوموں کے واقعات کا تذکرہ, بارہا یہ ذکر ہوا کہ ہماری عبرت کے لیے, سبق آموزی کے لیے ہر دور کے کفار, ہر دھرم قسم کے لوگ اور ظالم اور جابر ان کے لیے بھی اس میں عبرت ہے, اور ہر دور کے اہل ایمان جن پر جب دین پر وہ واقعتاً عمل پیرا ہوں تو دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, ان کے لیے بھی ان واقعات میں سبق اور رہنمائی بہت سارے اعتبارات سے ہمارے سامنے آ رہی ہے. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ قمر کی آیت نمبر 18 سے. قوم عاد کا اس مقام پر ذکر آیا, حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا. ارشاد ہوا کہ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر, عاد نے یعنی قوم عاد کے لوگوں نے جھٹلایا تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی, یہ قرآن حکیم کا 27 پارہ ہے. 90% کم و بیش قرآن پاک کی تکمیل یہاں اس 27 پارے میں جا کر ہو رہی ہے. باقی یہ واقعہ تفصیل سے دیگر مکی صورتوں میں قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں, مثلا سورہ آراف میں, سورہ ہود میں, سورۃ الشعراء میں. یہاں مختصر ان کا تذکرہ, اس قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. یہ قوم شرک کے مرض میں مبتلا تھی. اس قوم نے ہود علیہ السلام کی دعوت کا رد بھی کیا, معاذ اللہ ان کا مذاق بھی اڑایا گیا اور ان کی مخالفت بھی کی گئی, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. یہ بھی نقطہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ جو قوموں پر عذاب آتے رہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان قوموں نے اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کا تو رد کیا ہے, توحید کا انکار کیا ہے, شرک میں یہ لوگ مبتلا بھی ہوئے. ان پر عذاب آنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا ہے. یہ ہے احانت کا معاملہ, توہین کا معاملہ, گستاخی کا معاملہ کہ جو پیغمبروں کے ساتھ یہ رویہ قوموں نے اختیار کیا, تو ان قوموں کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں عذاب میں مبتلا کیا ہے. ارشاد ہوا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر, بے شک ہم نے نامبارک دن میں ان پر تیز اور تند ہوا بھیجی جو چلتی ہی چلی گئی, یعنی برکت سے خالی تھی. ہوائیں چلتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے, ان ہواؤں کی قسموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن حکیم میں بیان فرمایا. کبھی اس طرح چلتی ہیں کہ بارش برستی ہے, اور کبھی جھکڑ آتے ہیں تو طوفان آتا ہے اور قوموں کی قومیں, بستیوں کی بستیاں ہلا کر دی جاتی ہیں. کبھی یہ آرام سے چلے نرمی کے ساتھ تو سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں, کبھی ان میں تیزی کا معاملہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ پورے کے پورے بڑے جہازوں کو جو ہے وہ الٹ دیتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں میں بھی اپنی قدرت کی نشانیاں رکھیں. یہاں ان ہواؤں کا تذکرہ جو اس دن میں چلی کہ جو دن برکت سے خالی تھا, اللہ تعالیٰ کا غضب ہے جس قوم پر نادل ہوا. یہ برکت کسی دن میں, کسی مقام میں, کسی وقت میں ہوتی ہے, لیکن ہمارے ایک تصور نحوست کا اس آیت کے ذیل میں ہمارے اسلاف اور مفسرین نے کچھ باتوں کو ذکر کیا ہے. ہمارے تصورات ہیں نحوست کے بارے میں, بعض لوگوں نے جو ہے وہ بدھ کے دن کو منحوس سمجھ لیا. اسی کے حوالے سے ماضی میں عربوں میں بھی اور دیگر اقوام میں بھی اور کچھ ہمارے لوگوں میں بھی غلط تصورات رہے. یاد رکھنا چاہیے کسی دن یا مقام میں کوئی نحوست کا معاملہ نہیں ہوتا, نحوست کا تعلق بندوں کی اپنی حرکتوں اور کرتوتوں سے ہوتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, سورہ شورا میں ذکر آتا ہے کہ جو مصائب یہ پریشانیاں تم پر آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ روح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشکی اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا ان کو مزہ چکھائے اور شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ یہ سختیاں اور تکالیف، کبھی بیماری، کبھی کاروبار کا نقصان، کبھی کسی کی وفات، کبھی کوئی اور وبا یا اس طرح کے معاملات، یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ کبھی انسانوں کے گناہوں کی بھی نحوست ہوتی، اور کبھی آزمائش کا پہلو اس تعلق سے بھی ہوتا ہے کہ بندوں کے دل نرم ہوں مصائب میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، اور بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ کووڈ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو کچھ بھی معاملہ ہے، جب اس کی پہلی لہر کا معاملہ تھا تو کچھ لوگ اللہ کی طرف رجوع بھی ہوئے تھے، کچھ دعاؤں کا بھی اہتمام تھا، جی کچھ صدقہ خیرات کا بھی اہتمام تھا۔ اب تو ہم نے اس کو بڑا لائٹ لے لیا نا، یعنی اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہے، بہرحال یہ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں، مصیبت میں تو ہے نا، پریشانی میں تو ہیں۔ سوال یہ کہ ہمارا اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ بڑا ہے کہ نہیں، یہ ہے غور طلب بات۔ باقی مسائل اپنی جگہ پر، کہ کتنا اس کے اندر کانسپریسی کا معاملہ ہے، کتنا اس کے پیچھے جو ہے وہ انسانی معاملات اور انٹینشن کو دخل ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مصیبت تو ہے کہ نہیں، لائنیں لگانی پڑ رہی ہیں انجیکشن لگوانے کے لیے، اور لے جانے کیا کہ اور لوگوں نے طریقے اختیار کر رکھے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ کسی مصیبت سے کم تو نہیں ہے نا۔ کیا اس میں دل نرم ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ بڑا؟ یہ بھی ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ کیا دلوں میں سختیاں تو نہیں آ گئی، کیا کوئی بے حسی کی روش اور رویے میں ہم مبتلا تو نہیں ہو گئے۔ ایسے ہی لگتا ہے دعاؤں کو اہتمام اور اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ، اللہ کے سامنے رونے کا معاملہ، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا معاملہ۔ لعلہم یرجعون، اللہ فرما رہے سورہ روم میں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، یہ کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ کچھ اعمال کا مزہ چکھائے، سب کا نہیں۔ قرآن کم از کم دو مرتبہ فرماتا ہے، ہر کرتوت پر، ہر روش پر جو گناہ کی ہے، لوگوں کے جو نافرمانی کے کام ہے، ہر ایک پر اللہ پکڑ دے، مر آ جائے، ایک جاندار زمین پر اللہ باقی نہ چھوڑے۔ بلاکی یوخرم، اللہ مؤخر فرماتا ہے، ہر بات پر نہیں پکڑتا، لیکن سوال یہ کہ اللہ فرما رہے کچھ کا مدہ اللہ چکھائے، اس میں بھی حکمت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹے اللہ کی طرف۔ میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو رہی یا ہمارے دل معاذ اللہ سخت ہو گئے؟ رجوع اللہ کا معاملہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو گیا؟ اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا، اپنی اسکروٹنی کرنا، اپنا آڈٹ کرنا، اپنی سیلف اسسمنٹ کرنا، گناہوں سے بچنے کی طرف توجہ بڑھ رہی کہ نہیں، نافرمانیوں سے بچنے کی طرف توجہ بڑھ رہی کہ نہیں، یہ ہے جو اللہ کا کلام بتاتا ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، ان پر تو وہ نامبارک دن تھا جب بڑی تیز اور زوردار آندھی چلا دی گئی۔ اس آیت کے ذیل میں عرض کر رہا تھا، ہمارے مفسرین نے کچھ بحث کی ہے کہ لوگوں کے یہاں تصورات ہیں، یہ بدھ کا دن منحوس ہے، معاذ اللہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر آتا ہے نا کہ بدھ کے دن آپ پر مرض طاری ہوا، تو بدھ کا دن منحوس دن ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو قوم عاد کا ذکر آ رہا ہے، تفسیری روایات ہیں کہ جو ایک ہفتے ان پر آندھی چلی مسلسل، دا ہول ویک، چند سیکنڈ اور منٹ چلے تو کیا حشر نشر ہو جائے، ایک ہفتہ مسلسل ان پر آندھی چلائی گئی۔ بعض تفسیری روایات میں وہ دن کا آغاز بھی، وہ اس ہفتے کا آغاز جو ہواؤں کے چلنے کا پورا ہفتہ تھا، تند اور تیز ہوا، وہ بدھ کا دن تھا۔ تو اسی سے ماضی کی کچھ اقوام میں بدھ کے دن کو منحوس سمجھ لیا گیا۔ نحوست کسی شے میں یا وقت میں، دن یا رات میں نہیں ہوا کرتی، نحوست کا تعلق بندوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی، اور جب ہم کچھ عرصے پہلے سورۃ الذاریات کا مطالعہ کر رہے تھے، تب بھی یہ ذکر کیا گیا، ان قوموں کے واقعات جن میں شرک کی روش آئی، کفر کی روش آئی، ہٹ دھرمی کی روش آئی، پیغمبروں کے ساتھ گستاخی اور اہانت والا سلوک کرنے کا معاملہ آیا، یا کہیں اور معاشرتی، معاشی، سیاسی سطح کی برائیاں جن میں پیدا ہوئیں، ان قوموں کے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اس قوم کے اوپر تند و تیز ہوا چلا دی گئی، ایک ہفتے مسلسل وہ آندھی چلی۔ پچھلی قوم نوح کا ذکر تھا، آسمان سے بھی پانی برسا دیا گیا، زمین سے بھی پانی ابل پڑا، اللہ اکبر کبیرہ۔ قوم شعیب کا معاملہ ہے، زلزلہ آتا ہے ان کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے شعلے برسائے جاتے ہیں ناپتول کی کمی کرنے والی قوم. قوم لوط کا مسئلہ آتا ہے, ہم جنس پرستی کے گندے رویے کو انہوں نے اختیار کیا, اللہ نے پتھروں کی بارش برسا دی, ان کی بستی کو پٹخ دیا گیا, ڈیڈ سی بحر مردار میں غرق کر دیا گیا. یہ قوموں کے اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے, یہ قوموں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے. پچھلی مرتبہ بھی یہ بات ہوئی, آج پھر یہ ذکر میں کر رہا ہوں. ایک وہ واقعہ اسلام آباد کا تو ہو گیا, اس کے بعد مزید میں واقعات سامنے چلے آ رہے ہیں. وہ شادی اور نکاح کے بندھن کے بغیر تعلقات کا معاملہ, اور اس کے بعد قتل کے معاملات بھی چل رہے ہیں, زیادتی کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں, اور ہم جنس پرستوں کے ٹولے اس شہر کے اندر اپنی باتیں بنانے منوانے کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو گئے. کچھ ان کے بھی باتیں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئیں. یہ توجہ اس لیے دلائی جا رہی ہے, ہم اپنے اخلاقی رویوں کو دیکھیں. آج ہمارا اخلاقی رویہ کس مقام پر کھڑا ہے, اقدار کے جنازے نکل گئے, معاشرت کا ستیہ ناش ہو چکا ہے, پردے کے احکامات کی دھجیاں بکھیر دی گئیں, اور نتیجے وہ ہمارے سامنے. اللہ ہماری حیا کی, ہماری اقدار کی حفاظت فرمائے. یہ صرف قصے نہیں ہیں قرآن میں, یہ کہانیاں نہیں ہیں قرآن میں جو بار بار اللہ بیان فرماتا ہے. آٹھویں پارے میں بیان فرماتا ہے سورہ آراف میں, آٹھویں نوے پارے میں, بارہویں پارے میں بیان فرماتا ہے, انیسویں پارے میں بیان فرماتا ہے, اور یہ آخری پاروں میں بھی اللہ بیان فرما رہے. یہ سٹوری ٹیلنگ کی بک نہیں, یہ کتاب کہانی کی کتاب نہیں, معاذ اللہ, یہ ہدایت کی کتاب ہے. آج ہمارے سامنے نتیجے آ رہے ہیں. اللہ کی شریعت کو پس پشت ڈال کر, دینی اقدار کو پس پشت ڈال کر, دین کے پردے کے احکامات, نکاح کے حوالے سے احکامات, زنا کے راستے کو بند کرنے سے متعلق احکامات, پردے سے متعلق احکامات, مرد اور عورت کا آزاد اختلاط نہ ہو اس کے حوالے سے احکامات, جب ان کی پاسداری نہیں ہو رہی, اب نتائج ہمارے سامنے کھڑے ہیں. یہ ہے جو ان واقعات سے ہمیں بھی عبرت لینی چاہیے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب, یہ قوموں پر سزائیں آئی ہیں, یہ قوموں پر عذاب آئے ہیں, آندھی و طوفان مسلط کیے گئے ہیں ان کے اخلاقی زوال کی وجہ سے, کردار کے بگاڑ کی وجہ سے. فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر, بے شک ہم نے ایک نامبارک دن میں ان پر تیز اور تند ہوا بھیجی جو چلتی ہی چلی گئی, ہفتے بھر یہ ہوا ان پر مسلط رہی. تنزع الناس, وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی, کأنہم اعجاز نخل منقعر, گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہوں. یہ وہ قوم عاد تھی جن کو لمبے ڈیل ڈول اللہ نے عطا فرمائے تھے, ان جیسا کبھی پیدا کبھی نہیں ہوا تھا, بڑے جسم طویل ان کو عطا کیے گئے تھے, بڑی قوت بازو ان کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی, اس کا تکبر بھی ان کو, اس کا گھمنڈ بھی ان کو اس کا تھا, لیکن جب اللہ کا عذاب آیا, یہ ان کے ڈیل ڈول, یہ ان کے جسم, یہ ان کی طاقت, یہ ان کی قوت, وہ کچھ ان کو بچا نہ سکی, اور ایسے اللہ نے اٹھا کر پھینک دیا جیسے کھجور کے درخت کو اگر نیچے سے کاٹ دیا جائے تو تنے بکھرے ہوئے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں, اس طرح اٹھا کر پھینک دیا اس ہوا نے ان کو. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ, پس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. یہ ہے جو اللہ عبرت دلا رہا ہے, یہ جو اللہ ان واقعات کو بیان فرما رہا ہے سبق آموزی کے لیے, عبرت کے لیے. دل نرم ہو, دلوں کے اندر جو ہے کوئی خوف کی کیفیت پیدا ہو, کوئی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جائے, ان واقعات اور ان سزاؤں کے بیان سے لوگ عبرت حاصل کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے, اللہ کی طرف پلٹنے والے بنے, اللہ کو پکارنے والے بنے, اللہ سے مانگنے والے بنے, اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے. یہ پیغام بار بار اس صورت میں آ رہا ہے. پھر یہ آیت آ رہی ہے دوسری مرتبہ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, اور یقیناً ضرور ہم نے اس قرآن حکیم کو نصیحت کے حصول کے لیے آسان فرما دیا ہے, تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو. یہ آئے دوسری مرتبہ اس مقام پر آئی. عربی زبان میں تاکید کے کئی اسالیب یا اسلوب کی جمع اسالیب, وہ اسالیب ہیں. لام جو آتا ہے زبر کے ساتھ, اس کو بھی لام تاکید کہتے ہیں, یہ بھی ایمفسس کے لیے ہوتا ہے, زور دینے کے لیے ہوتا ہے. یہ قد آتا ہے, یہ بھی عربی میں ایمفسس کے لیے ہوتا ہے, زور دینے کے لیے ہوتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اللہ فرماتا ہے یقیناً ضرور ہم نے اس قرآن کو آسان فرما دیا ہے, لِلذِّكْرِ, ذکر کے لیے. ذکر کا ایک ترجمہ یاد دہانی کا بھی کیا جاتا ہے, نصیحت کا بھی کیا جاتا ہے, تو یاد دہانی کے لیے, نصیحت کے لیے آسان فرما دیا. آگے اللہ انویٹیشن دیتا ہے, فہل مم مدکر, پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو. اس آیت کے حوالے سے دو ایسے رویے ہیں جو ہمارے ہاں پائے جاتے, جو بڑی انتہا کے رویے ہیں, ان دونوں کے حوالے سے اصلاح کی ضرورت ہے, اور ایک اعتدال کے رویے کی ضرورت ہے. قرآن حکیم فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے اس کو آسان فرما دیا, تو ہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا ہے خاص پہلو کے اعتبار سے, مگر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس مسئلہ ہی کوئی نہیں, ترجمہ اٹھاؤ جو چاہو سمجھ لو، جو چاہو رائے اختیار کر لو، جو چاہو بیان کرنا شروع کر دو، جو چاہو اپنی عقل کو استعمال کر کے سمجھ کر اسی کو سمجھو کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے. یہ ایک انتہا ہے، یہ ایک انتہا ہے کہ قرآن کا ایک ترجمہ ہی بس پڑھ کر، تلاوت بھی شاید کرنی نہ آتی ہو، تجوید کے قواعد بنیادی بھی نہ آتے ہوں، عربی گرامر تو دور کی بات ہے، محض ترجمہ پڑھا اور اپنے آپ کو ایک عالم اور فاضل مفسر اور مجتہد اور پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ بیٹھے کوئی شخص. اور آج کل یہ فتنہ بڑا معروف ہے. ماضی قریب میں جو بہت ہمارے علماء اس بارے میں حساس رہے، اور وہ یہ پہلو حساسیت کا بالکل صحیح، ہم علامہ اقبال کے بارے میں ہر ایک کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے. چہ جائے کہ رب کائنات کے کلام کے بارے میں جو چاہے رائے اختیار کر لے. یہ ایک انتہا ہے اور اس راستے کو روکنا چاہیے، ورنہ فتنے جنم لیتے ہیں اور قرآن حکیم کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، کھیل تماشا کیا جاتا ہے، اپنی آرا کو بیان کیا جاتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ فتنہ آپ کو ملے گا آج. اور ماضی قریب میں انکار سنت کا فتنہ، وہ بھی اسی طرح کے لوگوں کا مسئلہ رہا کہ قرآن کافی ہمارے لیے، حدیث کی ضرورت نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، سنت و حدیث رسول کی کوئی ضرورت نہیں. رسول اللہ جب موجود تھے، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت کے مرکز ملت کے الفاظ استعمال ہوتے تھے. اب بہرحال قرآن بس کافی ہمارے، جو چاہو اسے سمجھ لو، جو چاہو رائے اختیار کر لو. یہ الگ بات ہے کہ ان بیچاروں کو قرآن حکیم سے نماز جو اگر ظہر کی چار رکعت ادا کرتے، یہ طریقہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتے ہوں گے. لیکن ایک یہ انتہا ہے. بہرحال یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں واعظ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، انذار بھی ہے، اور اسی قرآن پاک میں شریعت کے احکامات کا بیان بھی ہے، بہت سارے گوشے. اور قیامت تک اس کے، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ عجائبات، اس کی حکمت کے نئے نئے پہلو کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو یہ سمجھنا کہ بس ترجمہ پڑھ کے ہم نے جناب عالم فاضل ہو گیا، دین کے بارے میں ہماری رائے، اتھارٹی، ہم جو چاہیں رائے اختیار کر لیں، یہ ایک انتہا ہے. بہرحال اس انتہا کی بھی نفی ہونی چاہیے. اور قرآن کا ایک سادہ پیغام ہے، اس پر ابھی کلام ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس پر عوام کی توجہ ہو اور توجہ دلائی جائے. اور یہ قرآن کا خاص پہلو ہوگا، خاص طور پر اس کی علم و حکمت کے موتی نکالنا، اس سے احکامات کا استنباط کرنا، یعنی احکام کو تلاش کرنا، یہ خاص میدان ہے. اس حوالے سے علوم اور اس حوالے سے جو بھی اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، پھر کوئی اس میدان میں قدم رکھے، یہ بالکل صحیح بات ہے. پھر اصول تفسیر کا معاملہ ہو، اصول فقہ کا معاملہ ہو، اصول حدیث کا معاملہ ہو، قرآن حکیم کے اسلوب سے واقفیت کا معاملہ، عربی زبان سے واقفیت کا معاملہ، یہ سب اس کے تقاضوں میں شامل ہیں. جب قرآن کی تفسیر کرنے کی بات آئے، جب قرآن سے احکامات کا استنباط کرنے کی بات آئے، جب کوئی فتویٰ دینے کی بات آئے، تو یہ سارے اس کے تقاضے ہیں، اس کے پری ریکویزٹس ہیں. اس کے بعد ہی کوئی اس میدان میں قدم رکھے. دوسری انتہا کیا ہے؟ دوسری انتہا کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ بھائی. یہ ہر ایک کے پڑھنے کا کلام نہیں، یہ ہر ایک کے سمجھنے کا کلام نہیں. اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کو ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. مت پڑھنا ترجمہ قرآن کا بھائی. یہ دوسری انتہا ہے، یہ دوسری انتہا ہے کہ روکا جائے قرآن حکیم سے. بھائی سادہ سی بات بتائیں، عالم عرب میں جو لوگ، ان کو عربی زبان تو آتی ہے نا، تو کیا ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا؟ کم سے کم مفہوم. تو کیا ان پر یہ پابندی لگائی جائے کہ تم عربی میں نہ پڑھو، تم انگریزی میں اور جرمن لینگویج میں پڑھو، ورنہ تم نے اگر عربی میں پڑھ لیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دوسری انتہا ہے. اور یہ معاملہ ہمارے معاشرے میں رہا ہے. بھائی قرآن بس تلاوت کیے جاؤ، ختم پاک کیے جاؤ، قرآن پاک کا تکمیل کیے جاؤ، رمضان شریف میں سن لو، مٹھائی بانٹ دو، اچھی خاصی مٹھائی بانٹ کے، بس ہم نے قرآن کا پورا کر دیا، ہم نے ناظرہ قرآن پڑھا دیا بچوں کو، آمین بھی کرائی تھی، اور ختم قرآن کی محفل میں ہم نے لوگوں کو کھانا بھی کھلا دیا. قرآن مت کھولنا بھائی، قرآن کھولو گے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. یہ دوسری انتہا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے آسان کیا ہے، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، بنیادی رہنمائی کے لیے آسان کیا ہے. اور جس سلسلہ کلام میں آیت کریمہ بار بار آئی ہے، وہ تو قوموں کے واقعات ہیں. یہ واقعات تو مطلب سبحان اللہ، واقعات سے تو ایڈلٹس بڑے بھی سمجھتے ہیں، بچے بھی سمجھتے ہیں، پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے، غیر پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے، شہری بھی سمجھتا ہے مثالوں سے، واقعات سے، دیہاتی بھی سمجھتا ہے. یہ دوسری انتہا ہے. بہت میں ذرا دو ٹوک انداز میں بات کروں، مجھے پتا ہے. یہ بتائیے، یہ کہا جائے کہ ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو ہمارے علماء نے ترجمہ جو کیا وہ گمراہی کا دروازہ کھولنے کے لیے کیا ہے؟ آپ کی ہماری مسجد میں، دنیا جہاں کی مساجد میں، شہر کی مساجد میں قرآن پاک کے ترجمے رکھے ہوئے، تو جن علماء نے قرآن کا ترجمہ کیا وہ گمراہ کرنے کے لیے کیا لوگوں کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. عجیب بات ہے. یہ دوسری انتہا ہے. پہلی انتہا کا بھی ذکر کر دیا کہ ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھ کے جو چاہو رائے قرآن کے بارے میں کہہ دو، جو چاہو حکم بیان کر دو. یہ ایک انتہا ہے، اس کی بھی نفی ہونی چاہیے. اسی طرح یہ دوسری انتہا ہے کہ مت پڑھو قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تم گمراہ ہو جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کہتا ہے ہدایت کے لیے کلام دیا، بندہ ہدایت کی طلب و تڑپ کے ساتھ ترجمے کی طرف آتا ہے، یہ آغاز ہے. ہاں اس کو کہا جائے گا ترجمہ کافی نہیں، ترجمے کے ساتھ تشریح کی ضرورت بھی ہے، تفسیر بھی کی ضرورت بھی پیش آئے گی. تفاسیر پڑھو، اہل علم کی پڑھو، علماء کی مجلس میں بیٹھو، اہل علم سے رابطہ رکھو، جنہوں نے زندگیاں لگائیں ان کے کیے ہوئے کام کو جو ہے وہ سامنے رکھو، یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ قرآن ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ بڑی انتہا پسندی کی بات ہے. یہ دوسری انتہا کا معاملہ ہے. ان دونوں کے درمیان اعتدال کی بات کیا ہے؟ اکثر اہل علم نے سمجھایا، ہمارے استاد بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے تھے، قرآن کے سمجھنے کے دو بنیادی پہلو ہیں، ورنہ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں بیان کرنے کے. دو بنیادی پہلو، ایک ہے قرآن کا تذکر کا پہلو. تذکر وہی اس آیت کریمہ میں آ رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یقیناً ہم نے نصیحت کے حصول کے لیے، یاد دہانی کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ پہلو قرآن کا عام ہے. اچھا ایک اور بات بتائیے، یہ جتنے ہم جن کو ہم لوگ کنورٹڈ کہہ دیتے ہیں، صحیح لفظ ریورٹڈ مسلمز، کئی مسلمان جو پہلے وہ کفار میں تھے، کافر تھے، غیر مسلم تھے، جو اسلام کی طرف آ گئے، ان کی اکثریت قرآن کو پڑھ کر آئیے دین کی طرف، سمجھ کر آئیے دین کی طرف، تو کیا ہم ان کے اسلام کا انکار کریں گے کہ نہیں میاں تم نے ترجمہ پڑھا تم تو گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا اسلام تو قبول نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کو دو آیتیں قرآن حکیم کی وہ اس کو اپیل کرتی ہیں، کسی کو ایک آیت قرآن حکیم کی وہ اپیل کرتی ہیں. بہت مشہور شخصیت ہیں علامہ محمد اسد اللہ، ان کی مغفرت فرمائے. پہلے یہودی تھے وہ، اور ان کی مشہور کتاب ہے روڈ ٹو مکہ، اس کا اردو میں ترجمہ ہے طوفان سے ساحل تک. پڑھے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. سورہ تکاثر کی دو آیتوں نے ان کو ان کے بہت سارے سوالات کا جواب دے دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تفصیل کا موقع نہیں. اس کے بعد بہرحال اسلام قبول کیا، عربی زبان بھی سیکھی، انگریزی میں قرآن کا ترجمہ بھی لکھا، عربی جا کر عربوں کے درمیان میں رہ کر سیکھی، تفسیر بھی لکھی. کچھ مقامات سے کچھ اہل علم کو اختلاف ہو، ایک علمی بحث اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال دو آیتیں ان کو جواب مل گیا. تو یہ جو دوسرا پہلا پہلو ہے تذکر کا، ہم بھی جو جمعے میں بار بار برسوں سے اس بات کی یاد دہانی کرا رہے، وہ یہی پہلو ہے کہ بھائی قرآن آپ کی میری زندگی کے بنیادی سوالات کیا ہیں، میں اور آپ کیوں پیدا کیے گئے، آپ کی میری زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کا میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے، آپ کی میری اصل زندگی کیا ہے، جانا کدھر ہے، اس بارے میں قرآن بہت واضح ہے. پھر ایسی ایسی ہدایات قرآن پاک کی، اگر یہ یقین ہو کہ اللہ کا کلام ہے، مانے بیٹھے نا، تو پھر اللہ نے کہہ دی تو بات ختم ہو گئی، پھر ایک ایک آیت مجھے آپ کو رہنمائی دیتی چلی جائے گی. اگر سمجھ کر میں پڑھ رہا یا سن رہا ہوں اور یہ آیت میرے سامنے ہو، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. آگے سب کو یاد ہے، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي. آئی نا سمجھ میں؟ اب اگر امام تلاوت کر رہے ہیں اور مجھے سمجھ آتی، یا میں تلاوت کر رہا ہوں مجھے سمجھ آتی، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے نرمی سے بات کرنا، اور اپنے کاندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھنا. یہ سب اب ترجمہ نہیں ہے، تشریح ہے. یہ سب کرنے کے بعد بھی حق ادا نہیں ہوگا، رب سے دعا کرنا اب ترجمہ ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یوں دعا کرنا ہے، میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جس طرح میں چھوٹا تھا تو بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی. اب اس کے لیے آپ کو مجھے کتنا کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے. اگر میرا یقین ہے اللہ کا کلام ہے اور میرا رب کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، اف بھی نہ کہنا اگر ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، نرمی سے بات کرنا، جھڑکنا مت ان کو. ہو سکتا ہے یاد آئے گا تین دن پہلے میں نے گڑبڑ کی تھی، اگر آج سمجھ کے قرآن میں پڑھتا ہوں تو، یا سنتا ہوں تو، یا ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں تو. اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے مجھے بتائیے. کل نفس ذائقۃ الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزي عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن, اور جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا, اور دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں. کتنے پاپڑ بیلنے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ موت آ کر رہنی ہے مجھے اور آپ کو, اس زندگی کے بارے میں جواب دینا اللہ کے سامنے. اصل کامیابی یہاں کی نہیں آخرت کی ہے, دنیا دھوکہ اور فریب اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کی عالمانہ تفسیر اپنی جگہ پر ہوگی, میں تو تذکر کی بات کر رہا ہوں. سادہ پیغام قرآن, بد دعا تھا رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول زیادہ باتیں مجھے یاد نہیں رہیں گی, کوئی سادہ سی بات بتا دے میں پلے سے باندھوں, پوری زندگی چھوڑوں گا نہیں, عمل کرتا رہوں گا اس کے اوپر. حضور نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ذرہ برابر بھلائی ہے موجود پائے گا بندہ اسے, ذرہ برابر برائی کی ہے بندہ موجود پائے گا اسے. یا رسول اللہ بس کافی ہے میرے لیے, اللہ بدو ہے دیہات کا رہنے والا, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ کروں گا. گیا حضور فرماتے جنت ہی جا رہے تمہارے سامنے. دو آیتیں, بدو دیہات کا رہنے والا, یہ قرآن کا وہ پہلو ہے جو آج ہم مس کر رہے ہیں. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے جھک جائیں, کانپ اٹھیں, اور جو کچھ اللہ نے حق میں سے نازل کیا ان کے دلوں پر اس کا اثر نظر آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ آیت سنی فضیل بن عیاض نے, پہلے وہ ڈاکے ڈالتے تھے, اللہ اکبر ڈاکہ ہی ڈالنے گئے ہیں, کسی گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھیں. عربی آتی تھی نا, آیت کا ترجمہ ذہن میں ہوگا نا, مفہوم تو سمجھ میں آ گیا, وہیں چھوڑا, پھر اللہ کے نیک بندے بن گئے اور آج ان کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے. آج یہ ہم مس کر رہے ہیں, ہم نے انگریزی پڑھ لی, دنیا جہاں کی کوالیفیکیشن لے لی, اللہ کا کلام ہم نے نہیں پڑھا, ہم کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی. یہ ہے تذکر کا پہلو, یہ آسان والا پہلو, یہ ہے کہ جہاں ایک بندے کو اس کی بنیادی حقیقت, اس کے بنیادی معاملات, اس کا اصل ڈیسٹینیشن, اس کی اصل منزل, اس کے پتہ چل جائے اور ایک رخ زندگی واضح ہو جائے. اور ایک ہاں وہ قرآن کا تدبر کا پہلو, غور و فکر کرنا, اس کی گہرائی میں اترنا. وہ تو قیامت آ جائے گی, یہ حق ادا نہیں ہو سکے گا. وہ خاص میدان ہے, فتوے کا میدان ہو, قرآن حکیم کے علم و حکمت کے نکات کو اس سے مستنبط کرنا, استنباط کرنا, اس سے اخذ کرنے کی وہ بڑا میدان ہے. تفسیر کا میدان ہوگا, فتویٰ کا میدان ہوگا, وہ خاص میدان ہے, وہ ہر ایک کے کرنے کا کام نہیں ہے. جو کرنا چاہے جائے اس میدان کے اندر, لگائے زندگیاں کھپائے. ان دو کو اگر علیحدہ علیحدہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کبھی کنفیوژن نہیں ہوگا, ورنہ ایک انتہا وہ ہوتی کہ دو ترجمے, دو کیا ایک ہی ترجمہ قرآن کا پڑھا اور جناب مجھ سے بڑا عالم اور فاضل اور مجتہد کون ہوگا, اور دوسری انتہا کیا ہے, بند کرو قرآن حکیم, مت کھولنا قرآن ترجمے کے ساتھ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ان دونوں انتہاؤں کے درمیان یہ اعتدال والا رویہ, کہ ایک تذکر کا پہلو ہے ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں عموم کے اعتبار سے, اور ایک تدبر کا پہلو ہے. تذکر کا پہلو تو ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے. کیا قرآن کو پابند کریں گے کہ وہ مسلمانوں تک محدود رہے؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اللہ کہتا ہے قرآن میں, یہ مثال ہم انسانوں کے لیے بیان فرماتے تاکہ وہ غور و فکر کریں. یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, قرآن کہتا ہے انسانوں سے خطاب. یہ تو ہر ایک کے لیے اوپن ہے, ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. ایک بدو بھی رہنمائی لے لے گا, ایک دیہاتی بھی رہنمائی لے لے گا, ایک کم پڑھا لکھا بھی بنیادی رہنمائی لے لے گا. یہ ہے تذکر کا پہلو. اور دوسرا تدبر والا پہلو ہے, وہ ایک عالمانہ شان والا پہلو ہے, وہ اس میں زندگیاں کھپا دینے والا پہلو ہے, اور اس کے تقاضے پورا کر کے ہی اس میدان میں کوئی قدم رکھے اور کوئی وہاں پر رائے اختیار کرنے کی کوشش کرے. اگر یہ فرق ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کنفیوژن سے بچیں گے, ورنہ اس کنفیوژن کی وجہ سے, اس غلط فہمی کی وجہ سے کچھ لوگ اس انتہا پر گئے کہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھنے کو تیار نہیں, اور کچھ اس انتہا پر گئے کہ قرآن کو ہی بند کر دیا گیا. ان دونوں انتہاؤں سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے, اور قرآن حکیم کو سمجھ کر اس کی تلاوت کرنے, تفسیر کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, قرآن کی مجلسوں میں شرکت کریں. اور طلب و تڑپ کے ساتھ کوئی آئے گا تو اللہ گمراہ کرے گا اسے؟ تڑب تڑب کے ساتھ کوئی آئے گا تو کیا اللہ گمراہ کرے گا اسے؟ اللہ اکبر. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. ہر نماز میں دعا سکھا دیں. اور کیا ہے صراط مستقیم؟ جامع ترمذی کی حدیث, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہو الصراط المستقیم, قرآن ہی سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.